بیان کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے. گزشتہ سبق میں آپ نے بیان تغییر کے بارے میں پڑھا. بھائی بیان تغییر کسے کہتے ہیں؟ ایسا بیان جو کلام کے معنی کو بدل دے. بھائی ایسا بیان جو کلام کے معنی کو بدل دے, یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں جو کلام کے مقتضا کو بدل دے. کلام جس چیز کا تقاضا کر رہا تھا, بیان نے آ کر اس کے اس مقتضا کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. اور اس کی نظیر تعلیق اور استثناء تھی. بھائی تعلیق جیسے دیکھو, خاوند نے بیوی سے کہا انت طالقن ان دخلت الدار, انت طالقن ان دخلت الدار, تو انت طالقن تو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ فی الحال فوراً عورت کو طلاق ہو جائے, لیکن ان دخلت الدار یہ بیان ہے اور بیان تغییر کی طرح ہے کہ اس نے آ کر کلام کے مقتضا کو بدل دیا اور فوری طلاق واقع نہیں ہوئی بلکہ طلاق معلق ہو گئی دخول دار کے. اور اسی طرح استثناء بھی اس کی نظیر ہے, جیسے ایک شخص کہتا ہے لفلان علیہ الف الا مئتا, تو اب اس شخص پر کتنے واجب ہوں گے؟ 900. حالانکہ لفلان علیہ الف کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر 1000 واجب ہوتے, لیکن الا مئتا یہ جو استثناء آیا, اس استثناء نے آ کر کیا کر دیا؟ ما قبل کلام کے مقتضا ہی کو بدل دیا اور 1000 کے بجائے اب کتنے واجب ہو گئے؟ 900. پھر بتلایا تھا اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے تعلیق اور استثناء میں. بھائی ہمارے نزدیک وہ چیز جو کسی شرط کے ساتھ معلق کی جائے وہ سبب بنتا ہے حکم کا, اس وقت جبکہ شرط پائی جائے, اس وقت جبکہ اس سے پہلے وہ سبب نہیں بنتا حکم کا. گویا یوں سمجھیں اس سے پہلے وہ موجود ہی نہیں. انت طالق ان دخلت الدار, تو انت طالق یہ معلق ہے دخول دار کے ساتھ, تو یہ اسی وقت سبب بنے گا طلاق کا جس وقت دخول دار پایا جائے گا, اس سے پہلے نہیں. تو گویا یہ اسی طرح ہے کہ گویا پہلے اس پر تکلم ہی نہیں ہوا, اس پہلے انت طالق تھا ہی نہیں, جب دخول دار پایا گیا تو اسی وقت کیا پایا گیا؟ انت طالق پایا گیا اور طلاق ہو گئی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے فی الحال, اسی وقت کیا ہوتا ہے؟ سبب بنتا ہے, البتہ شرط مانع ہوتی ہے حکم سے. تو انت طالق ان دخلت الدار میں وہ فرماتے ہیں یہ انت طالق فی الحال طلاق کا سبب بن رہا ہے, لیکن طلاق واقع اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک مانع موجود ہے, اور وہ مانع کیا ہے؟ شرط کا نہ پایا جانا, شرط کا معدوم ہونا. تو عدم شرط مانع ہے ان کے نزدیک. بھائی تو جس وقت شرط پائی جائے گی تو اس وقت کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی, معنی ختم ہوا. بھائی اور اختلاف کا ثمرہ بتلایا تھا ظاہر ہوگا اس مثال کے اندر, جب کسی نے غیر کے غلام سے کہا ان ملکت کا فانت حر, اگر میں تیرا مالک بنا تو آزاد ہے, یا کسی شخص نے کسی اجنبی یا عورت سے کہا ان تزوجتک فانت طالق, تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے, طلاق ہے. بھائی تو اب اس صورت میں انت طالق امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فی الحال سبب بنے گا, کس کا؟ طلاق کا, البتہ مانع ہو کے ہونے کی وجہ سے یہ واقع نہیں. لیکن یہاں پر یہ تعلیق ہی باطل ہو جائے گی, اس لیے کہ انت طالق اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ ایسی عورت کی طرف جو طلاق کا محل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی تو اس نے تو فی الحال سبب بننا تھا اور فی الحال تو وہ اس کی بیوی نہیں, تو وہ محل ہی اس کو قبول نہیں کر رہا, اس لیے تعلیق ہی باطل. اور اسی طرح اگر غیر کے غلام سے کہا ان ملکتک فانت حر، تو اس صورت میں بھی یہ تعلیق باطل ہے ان کے نزدیک، اس لیے کہ انت حر نے فی الحال سبب بننا ہے حریت کا، اور فی الحال تو وہ اس کا غلام ہی نہیں، تو وہ محل جس محل کی طرف اس نے کلام کو متوجہ کیا ہے وہ اس کلام کو قبول ہی نہیں کرتا، جبکہ ہمارے نزدیک ان دونوں صورتوں میں تعلیق صحیح، ان تزوجت کی فانت طالق اور ان ملکت کا فانت حر، دونوں صورتوں میں صحیح ہے بھائی، صحیح ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ انت حر نے اور انت طالق نے فی الحال سبب نہیں بننا حکم کا، بلکہ انہوں نے کب سبب بننا ہے جب شرط پائی جائے، اور جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت وہ محل کیا کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، مالک بنتا ہے تو غلام کیا ہے حریت کو قبول کر لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا آزاد، اور اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ طلاق کو قبول کرنے والی ہے، طلاق کا محل بن چکی ہے، لہذا اب اس کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، اور اسی علت کی بنا پر کہ جو ہم نے ضابطہ بیان کیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے معلق بشرط سبب بنتا ہے حکم کا شرط کے پائے جانے کے وقت، وہ صورت جب جس میں ملکیت حاصل نہ ہو، اس میں تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معلق بشرط کی نسبت اس کی اضافت کیا کیا جائے، کس کی طرف کی جائے، ملک کی طرف یا سبب ملک، یعنی اس کو معلق کیا جائے ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ، تو تعلیق صحیح ورنہ تعلیق ہی صحیح نہیں، لہذا غیر کے غلام کو جب اس نے کہا ان ملکتک فانت حر، تو یہ تعلیق صحیح اس لیے کہ یہاں عدم ملک ہے، یہ اس غلام کا مالک نہیں، اور عدم ملک کی صورت میں ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ نسبت کس کی جانب کی جائے، ملک کی جانب یا سبب، اور یہاں اس نے ملک کی جانب نسبت کی ہے، ان ملک تو کا اگر میں تیرا مالک بنا تو کیا ہے، تو دیکھا مالک بننے کی طرف نسبت کر دی عدم ملک کی صورت میں، تو تعلیق صحیح ہوئی، یا غلام کو یوں کہتا ہے ان اشتریتک فانت حر، تو دیکھا شراء کی طرف نسبت کر دی، اور شراء بھی سبب ہے ملک کا، کوئی چیز خریدی جائے تو انسان اس کا کیا بن جایا کرتا ہے مالک بنتا ہے، تو لہذا یہ تعلیق بھی صحیح، اس لیے کہ یہاں پر یہ حریت کو معلق کس کے ساتھ کیا گیا ہے سبب ملک کے ساتھ، اسی طرح اگر اجنبیہ عورت سے کہا ان تزوجتک فانت طالق، یہ تعلیق بھی ہمارے نزدیک صحیح، اس لیے کہ یہاں طلاق کو معلق کیا گیا ہے کس صورت میں، عدم ملک کی صورت میں، کس کے ساتھ معلق کیا گیا ہے سبب ملک کے ساتھ، کیونکہ نکاح سے بھی کیا حاصل ہو جاتی ہے ملک حاصل ہو جاتی ہے، صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو عدم ملک مالک نہ ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس چیز کو اس حکم کو معلق کیا جائے ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ، لہذا اگر ایک اجنبیہ عورت سے ایک شخص کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے، تو یہ تعلیق ہمارے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ وہ اجنبیہ اس میں اس کو ملک حاصل ہے ملک حاصل نہیں، اور ملک حاصل نہیں تو اب ضروری تھا کہ اس انت طالق کو کس کے ساتھ معلق کیا جاتا ملک کے ساتھ یا سبب، اور اس نے تو اس کو ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق نہیں کیا، بلکہ کس کے ساتھ معلق کیا ہے دخول دار کے ساتھ، اور عدم ملک کی صورت میں جو شرط تھی کہ معلق ملک یا سبب ملک کے ساتھ ہونا چاہیے وہ پوری نہ ہوئی، لہذا یہ تعلیق بھی صحیح نہیں، اب وہ شخص اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور وہ عورت گھر میں داخل ہوتی ہے اسی گھر میں، تو طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ تعلیق ہی صحیح نہیں تھی، یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی، تو خلاصہ کلام بھائی، جس پر اگلے آنے والے مسئلوں کی بنا بھی ہے۔ خلاصہ بحث یہ نکلا، ہمارے نزدیک عدم شرط مانع نہیں ہے حکم سے، ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع ہے۔ کیا ضابطہ ہوا بھائی؟ ہمارے نزدیک، جلدی لکھو بھائی، ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع ہے۔ لکھ لیا بھائی؟ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے ہے۔ دیکھا نہیں بھائی انہوں نے کیا کہا تھا؟ مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ان دخلت الدار، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، تو ان کے نزدیک یہ انت طالق یہ معلق بھی شرط ہے اور یہ فی الحال طلاق کا سبب بنے گا، لیکن شرط مانع ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہو رہی، شرط روکنے والی ہے بھائی طلاق کو وقوع سے، تو ان کے نزدیک عدم شرط مانع ہے حکم سے، یہاں چونکہ دخول دار نہیں تو شرط معدوم ہوئی، اور شرط معدوم ہے تو طلاق بھی واقع، ہاں جب طلاق دخول دار پایا جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے، جبکہ ہمارے نزدیک ان دخل، اب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ان دخلت الدار، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، ہمارے نزدیک یہ انت طالق فی الحال سبب نہیں بنے گا طلاق کا، بلکہ یہ کس وقت بنے گا؟ دخول دار کے وقت سبب بنے گا، تو ان کے وقت، ان کے نزدیک فی الحال سبب بنتا ہے لیکن مانع موجود ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ عدم شرط، اور ہمارے نزدیک فی الحال یہ سبب ہی نہیں بنتا، تو یہ کس وقت سبب بنتا ہے؟ جب شرط پائے، اور اس وقت مانع عدم اصلی ہے، مانع کیا ہے؟ یعنی ہے ہی نہیں، یہ کلام یوں سمجھے انتی طالق اس نے بھی کہا ہی نہیں، جب دخول دار پایا جائے گا تو اس وقت سبب بنے گا، تو گویا اس وقت انتی طالق پایا گیا، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ اختلاف ہے، اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ کیا میں نے بتلایا ضابطہ؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط مانع ہوتی ہے حکم سے، جبکہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع، بلکہ ہمارے نزدیک مانع کیا ہوتا ہے؟ عدم اصلی، کیا ہوتا ہے؟ عدم اصلی، کہ گویا اس پہ بھی تکلم ہی نہیں ہوا۔ تو اگلے آنے والے مسئلوں کی بنا اسی پر ہے کہ ہمارے نزدیک عدم شرط مانع ہے حکم نہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط مانع ہے حکم ہے، مصنف یہ ذکر کریں گے۔
وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِعَدَمِ الطَّوْلِ فَعِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوز۔
اب تک جو بحث ہوئی اس سے ایک بات کا آپ کو پتا چلا، ایک ضابطے کا، اور وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط مانع ہے حکم سے، یعنی جب شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے آزاد عورت سے نکاح پر قدرت حاصل ہو، وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہو، اتنا مال ہو اس کے پاس کہ وہ آزاد عورت کا کیا کرے، خرچہ وغیرہ اٹھا سکے اور اس سے نکاح کرنے پر قادر ہو، تو اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں بھائی، باندی کے ساتھ نکاح کرنا، کیا فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہو وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ دلیل ان کی یہ آیت ہے بھائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے محصنات مؤمنات سے، پاک دامن مؤمنہ عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بس ان سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں من فتیاتکم المؤمنات. اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کی فمیما ملکت ایمانکم پس ان میں سے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں. من فتیاتکم المؤمنات یہ بیان ہے ما کا، بھئی کیا چیز، کس کے ہمارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یعنی کہ مومنہ باندھیے، جو مومن باندیاں ہیں ان سے کیا کر لو، نکاح کر لو بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ مومنہ باندیوں سے کیا کر لے، نکاح کر لے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر باندی کے ساتھ نکاح کرنے کو معلق کیا گیا ہے عدم قدرت پر. باندی کے ساتھ نکاح کو کس چیز پر معلق کیا گیا ہے؟ عدم قدرت پر، کہ باندی کے ساتھ وہ نکاح کرے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر نہ ہو. تو لہذا اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہوا تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک عدم شرط مانع ہے حکم سے. تو یہاں پر باندی سے نکاح کو معلق کیا گیا کس چیز کے ساتھ؟ جی، باندی کے ساتھ نکاح معلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ آدم قدرت کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ آدم قدرت کے ساتھ. اور جب قدرت پائی گئی تو آدم قدرت نہیں ہوئی، نہ پائی گئی بھائی تو شرط کیا ہوئی؟ معدوم ہوئی. جب ایک شخص قادر ہے نکاح پر، شرط تو کیا تھی کہ نکاح پر قادر نہ ہو، اور یہ تو ایک جو شخص نکاح پر قادر ہے تو شرط نہ پائی گئی، شرط معدوم ہوئی، اور عدم شرط ان کے نزدیک حکم سے مانع ہے، لہذا اس شخص کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں. کیونکہ باندی سے نکاح کرنے کے لیے کیا شرط تھی؟ عدم قدرت. اور عدم قدرت ہے، عدم قدرت نہیں یعنی قدرت ہے، تو کیا کرے گا؟ اب یہاں باندی کے ساتھ نکاح بھی، جب عدم شرط آ گئی تو عدم حکم بھی آ گیا، جب شرط معدوم تو حکم بھی. جی، تو عدم شرط حکم سے مانع ہے، لہذا جو شخص باندی آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہو وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَتِ عِنْدَهُ. جی، طول کا معنی قدرت، قدرت. وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ، اسی طرح آزاد عورت کی قدرت، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت مراد ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ اسی طرح بھائی. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَتِ، اور اسی طرح آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت یہ روکتا ہے جواز نکاح الامتی، باندی کے نکاح کے جائز ہونے کو، باندی کے ساتھ نکاح کو یہ جائز نہیں ہونے دیتا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جب آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہے تو باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں. عندہو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ نِكَاحَ الْأَمَتِ بِعَدَمِ الطَّوْلِ، اس لیے کہ کتاب اللہ نے معلق کیا ہے باندی کے نکاح کو کس چیز کے ساتھ؟ عدم الطول، اے عدم القدرت، عدم قدرت پر، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے کے ساتھ. فعند وجود الطالب جس وقت قدرت پائی جائے گی کان الشرط عدمن تو شرط کیا ہوئے معدوم ہوئے وعدم الشرط مانع من الحکم اور عدم شرط تو کیا ہے حکم سے مانع ہے فلا يجوز تو باندی سے نکاح جائز نہیں صورت مسئلہ سمجھ میں آگئی بھائی تو ضابطہ کیا چل رہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع ہے تو جہاں شرط نہیں ہوگی حکم بھی نہیں ہوگا تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باندی سے نکاح یہ معلق ہے کس چیز کے ساتھ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے کے ساتھ تو یہ اس کے لیے شرط ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں ہوگی تو پھر کیا کر سکتے ہو باندی سے نکاح کر سکتے ہو اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے تو شرط معدوم ہوئی شرط تو کیا تھی کہ قدرت نہ ہو اور اگر قدرت ہے تو کوئی شرط معدوم اور عدم شرط یہ مانع ہے کس سے حکم ضابطہ کیا بیان ہوا تھا عدم شرط کیا ہے مانع ہے حکم سے یعنی جب شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا تو یہاں کی کون سا حکم تھا باندی سے نکاح کرنے کا تو لہٰذا جب قدرت آ گئی تو شرط معدوم ہوئی جب شرط معدوم ہوئی تو اب باندی کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو عدم شرط حکم سے مانے ہے یہاں بھی جب شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا اور باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں باندی سے صرف اس وقت نکاح کر سکتے ہو جب آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو وَقَذَلِكَ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق بائن دے دے بھائی تو اس مطلقہ بائنہ کے لیے اس شخص پر نفقہ نہیں ہوگا سوائے ایک صورت کے جبکہ وہ مطلقہ حاملہ ہو ہمارے نزدیک کروبے خاون نے اگر طلاق بائن دے دی تو عدت کے دوران نفقہ کس پر لازم ہے خاون پر واجب ہے لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفقہ واجب نہیں صرف ایک صورت میں نفقہ واجب ہے جبکہ وہ عورت کیا ہو حامل جبکہ ہمارے نزدیک چاہے حاملہ ہو چاہے غیر حاملہ دونوں صورتوں میں مطلقہ بائنہ کا نفقہ کس پر آئے گا خاوند پر آئے گا عدت کے دوران بھائی امام شافعی رحمہ اللہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور اگر وہ مطلقات حمل والیاں ہوں وَإِن كُنَّ اگر وہ کیا ہوں حمل والیاں ہوں اِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ مطلقات حمل والیاں ہوں فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر کیا کرو خرچ کرو ان کو نفقہ دو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنے حمل وضع کر دیں یہاں تک کہ وہ اپنے حمل وضع کر دیں یعنی اسے جنم دے دیں بھئی جنم دے دیں تو اس وقت تک بھئی حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے وضع حمل تک تو جب تک وضع حمل نہیں اس وقت تک نفقہ خاوند پر آئے گا اور جو عورت حاملہ نہیں مطلقہ بائنہ اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ بھی یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے آیت ہے مولانا کہتے ہیں دیکھئے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفقے کو معلق فرمایا کس چیز کے ساتھ اس مطلقہ کے حاملہ ہونے کے ساتھ کہ اس پر خرچ کرو اگر وہ کیا ہو حاملہ ہو تو نفقے کی کیا شرط لگائی گئی حاملہ ہونے کی شرط اور اگر وہ حاملہ نہ ہوئی تو شرط کیا ہوئے معدوم اور جب شرط معدوم ہو عدم شرط آ جائے تو یہ معنی ہوتی ہے کس چیز سے حکم سے لہٰذا حکم سے بھی معنی جب حاملہ نہیں ہوگی تو پھر عورت پر نفقہ دینا بھی لازم نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آئی بھئی وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا نَفَقَتَ لِلْمَبْتُوتَةِ نفقہ نہیں ہے مطلقہ بائنہ بھئی
نفقہ نہیں ہے مطلقہ بائنہ عورت کے لیے، الا اذا کانت حاملا، مگر اس وقت جبکہ وہ حاملہ ہو، لان الکتاب علق الانفاق بالحمل، اس لیے کہ کتاب اللہ نے معلق کیا ہے نفقے خرچ کرنے کو حمل کے ساتھ، لقوله تعالى، اللہ کے اس قول کی وجہ سے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ متلقہ جو ہے حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل وضع کر دیں یعنی انہیں جنم دیں، فَإِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ، جب آدم حمل کی صورت میں جب حاملہ نہ ہو، تو کان الشرط عدمًا، تو شرط کیا ہوئی؟ معدوم ہوئی، وعدم الشرط مانع من الحکم عنده، اور عدم شرط حکم سے مانع ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، حاملہ ہو تو خرچ کرنا ہے، تو حاملہ ہوگی تو خرچ کرنے کا حکم بھی آئے گا، حاملہ نہیں تو خرچ کرنے کا حکم بھی نہیں آئے گا بھائی، جبکہ ہمارے نزدیک وعندنا لما لم یکن، جی ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں ہے، مانع نہیں، لہذا شرط معدوم ہونے سے حکم کا معدوم ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، ان کے نزدیک تو عدم شرط حکم سے مانع ہے، حکم ہی پایا، حکم ہی معدوم ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں، بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب آزاد عورت پر نکاح کی قدرت ہو تو پھر باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ جب قدرت ہوئی تو عدم شرط آئی، اور جب عدم شرط آئی تو پھر حکم بھی، حکم سے یہ کیا بن جائے گی؟ مانے بن جائے گی، لہذا باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ ہم اس کے مقابلے میں وہ نصوص ذکر کرتے ہیں جن میں عام حکم دیا گیا ہے بھائی، جن میں کیسا حکم دیا گیا ہے؟ عام حکم مطلق دیا گیا ہے، جیسے یہ کتاب اللہ کی آیت ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ کو، تمہارے لیے ان کے علاوہ کو کیا کر دیا گیا ہے بھئی؟ کتاب اللہ کے اندر ان عورتوں کا تذکرہ آیا جن کے ساتھ نکاح کرنا کسی کے لیے حرام ہے، یعنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی وغیرہ، ان کا ذکر آیا کتاب اللہ میں، ان کے ساتھ نکاح کو کیا قرار دیا گیا؟ حرام، کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، پھر ان عورتوں کے تذکرے کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے کیا کر دی گئی ہیں؟ حلال کر دی گئی ہیں، اور ان کے علاوہ میں تو باندیاں بھی آ گئیں، کون آ گئیں؟ معلوم ہوا باندی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حلال ہے، تو یہاں احل لکم، دیکھو خطاب بھی عام ہے، خطاب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، کن کو خطاب ہو رہی ہے؟ مومنین کو، کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ مومنین کو، اور یہ خطاب عام ہے، قدرت والے کو بھی شامل ہے اور عدم قدرت والے کو بھی شامل ہے، مومنین بس، تو اس میں قدرت والے بھی آگئے، کوئی قید ہے کہ صرف قدرت والے مراد ہوں یا عدم قدرت والے مراد ہوں؟ نہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، ما وراء ذلکم اس کے علاوہ، اور ما وراء ذلکم اس کے علاوہ میں بھی عموم ہے، اس میں وہ ساری عورتیں آگئیں جو مذکور کے علاوہ ہوں، اور باندی بھی تو عورت ہے، وہ بھی اس میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے، اور وہ بھی کیا، اس کا کیا حکم دیا گیا؟ وہ حلال کر دی گئیں، تو اس کے ساتھ معلوم ہوا نکاح کرنا حلال ہوا، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو خطاب بھی عام، اور ما وراء ذلکم یہ بھی کیا ہے؟ عام ہے، تو عام نصوص سے حلت نکاح ثابت ہوئی باندی کے ساتھ، اگرچہ کوئی شخص قادر ہو، کس چیز پر؟ آزاد عورت سے نکاح پر۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس تم نکاح کر لو وہ جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، یعنی عورتوں میں سے جو پسند ہو شرعاً تمہارا ان کے ساتھ نکاح جائز ہو، ان کے ساتھ کیا کر لو؟ نکاح۔ یعنی ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو بھائی. اب یہاں فن کی ہو میں خطاب عام ہے بھائی، قدرت والے کو ہے یا عدم قدرت والے کو ہے؟ جی عام ہے، سب کو ہے. اس میں تم بھائی فن کی ہو، تم اے مومنو نکاح کر لو، تو خطاب عام ہے. یہ عدم قدرت والے کو بھی شامل ہے اور قدرت والے کو بھی شامل ہے. اور آگے آیا مینن نساء، نساء کا لفظ آیا عورتیں، اور عورتیں عام ہیں، اس میں باندیاں بھی داخل ہو گئیں. تو معلوم ہوا باندی کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہوا، چاہے قدرت والا ہو یا قدرت والا نہ ہو، دونوں صورتوں میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو خطاب بھی عام ہوا اور النساء کا لفظ بھی عام ہوا. دوسرا مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ اگر مطلقہ بائنہ حاملہ ہوگی تو اس پر خرچ کیا جائے گا، اگر وہ حاملہ نہیں تو اس کو نفقہ بھی نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک عدم شرط کیا ہے؟ حکم سے مانع. ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں ہے، بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر بھائی ہمارے نزدیک حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں نفقہ دیا جائے گا مطلقہ بائنہ کو. اور ہماری دلیل وہ نصوص ہیں جن میں عموم ہے بھائی، جو عام ہیں ہر ایک کو شامل ہیں. جیسے مولانا کتاب اللہ میں اللہ فرماتے ہیں وعلی المولود رزقهن وکسوتهن بالمعروف، مولود لہو پر، علی المولود لہو، مولود لہو پر ان عورتوں کا رزق بھی ہے اور ان کے کپڑے بھی ہیں، کپڑے پہنانا بھی ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ. مولود لہو سے مراد ہے والد، جس کے لیے جنم دیا گیا. مولود لہو جس کے لیے اس بچے کو پیدا کیا گیا، جنم دیا، تو جس کے لیے پیدا کیا گیا، تو اب وہ کون ہے بھائی؟ خاوند ہے. کون ہے اس عورت کا؟ تو وہ خاوند یعنی اپنی بیویوں پر خرچ کریں اور ان کو کپڑے پہنائیں اچھے طریقے کے ساتھ. تو یہاں پر کوئی قید ہے کہ حمل والی ہو تو خرچ کرو، حمل والی نہ ہو تو خرچ؟ تو یہاں عام حکم دیا گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہننا کی ضمیر عام ہے، حمل والی کو بھی شامل، غیر حاملہ کو بھی شامل. اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور خرچ کرو ان عورتوں، ان بیویوں پر، ان پر کیا کرو؟ تو یہاں بھی ہننا کی ضمیر عام ہے، حمل والی کو بھی شامل ہے اور غیر حمل والی کو بھی شامل ہے. معلوم ہوا سب کو نفقہ دینا پڑے گا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں دو مسئلے ذکر ہوئے کہ آپ باندی کے ساتھ نکاح کرنا قدرت کے ہوتے ہوئے ہمارے نزدیک جائز، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں. دوسرا مسئلہ ذکر ہوا کہ مطلقہ بائنہ کا اگر حمل والی ہو تو پھر نفقہ دیا جائے گا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، ورنہ نفقہ، جبکہ ہمارے نزدیک مطلقہ بائنہ کو ہر حال میں نفقہ دیا جائے گا، چاہے وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو. اور اس ان دونوں مسئلوں کی بنا کس ضابطے پر ذکر کی ہے مصنف کتاب نے؟ کہ عدم شرط امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے عدم شرط حکم سے مانے ہے، اور ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان مسئلوں کی بنا ایک اور ضابطے پر ہے بھائی، دوسرے ضابطے پر ہے، اس ضابطے پر نہیں. وہ دوسرا ضابطہ جس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے، یہ دونوں مسئلے اس ضابطے کے تحت اس پر مرتب ہوتے ہیں. ضابطہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں. مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، آسان بحث ہے آج بھائی. تو مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو مسئلے ذکر کیے ان کی بنا کس ضابطے پر ہے؟ کہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع ہے، اس پر ہے. اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں، مسئلوں کی بنا ایک اور ضابطے پر ہے جس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مفہوم مخالف معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا. ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دیکھیے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. کیسے اس مسئلے پر کیسے بنا ہے، کہتے ہیں دیکھیے بھائی، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں باندی کے ساتھ نکاح کو معلق کیا گیا. کس چیز کے ساتھ؟ آدم خود. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح پر قادر نہیں ہو تو باندی سے نکاح کر لو. اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا، کہ اگر قادر ہو آزاد عورت سے نکاح پر تو نکاح باندی سے نہ کرو، نکلا یعنی اس کا مفہوم مخالف. تو لہذا مفہوم مخالف چونکہ ان کے نزدیک معتبر ہے، اس لیے قدرت کے ہوتے ہوئے اب نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا باندی کے ساتھ، جبکہ ہمارے نزدیک تو مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں. اسی طرح اگلا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، وہ اس کے بنا بھی اسی ضابطے پر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ متعلقہ بائنا حمل والی ہو تو اس پر کیا کرو، خرچ کرو. معلوم ہوا کہ اگر وہ حمل والی نہیں تو اس پر خرچ نہ کرو، تو مفہوم مخالف یہ نکلا کہ حمل والی نہ ہو تو خرچ نہ کرو. صورت سمجھ میں آئی جی. لیکن ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں، اس لیے اگر حمل والی نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے پر خرچ بھی نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف، یہاں آیت سے تو صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اگر حمل والی ہے تو اس پر خرچ کرو، حمل والی ہے تو اس پر، اگر حمل والی نہ ہو تو اس پر خرچ. اس سے یہ تو نہیں معلوم ہوتا، اس سے تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمل والی ہو تو اس پر کیا کرو، خرچ. لیکن اس سے یہ مفہوم مخالف کو نکالنا کہ اگر حمل والی نہیں تو خرچ بھی نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہمارے نزدیک. اسی طرح اوپر والے مسئلے کے اندر کیا آپ نے ذکر کیا کہ اگر قدرت ہو تو پھر باندھی سے نکاح نہ کرو، ہم کہتے ہیں یہ مفہوم مخالف آپ نے نکالا، یہ تو معتبر ہمارے نزدیک نہیں. آیت سے تو صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر قدرت نہ ہو آزاد عورت سے نکاح پر تو پھر کس سے کر لو، باندھی سے کر لو. اس سے یہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ اگر قدرت ہو تو باندھی سے نکاح نہ کرو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم، اور ہمارے نزدیک جب عدم شرط حکم سے مانع نہیں ہے، جاز ان يثبت الحكم، یہ لا نہیں ہونا چاہیے مولانا، یہ کتابت کی غلطی میں نے بتایا آپ کو بھائی. جاز ان يثبت الحكم بدلیل ہی، جائز ہے کہ ثابت ہو حکم اپنی دلیل کے ساتھ. بھائی ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں، حکم اپنی دلیل کے ساتھ کسی اور دلیل کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے. فیجوز نکاح الامتی، بس جائز ہے باندی کے ساتھ نکاح. ویجب الانفاق، اور اسی طرح حاملہ کے علاوہ غیر حاملہ پر خرچ کرنا. بالعمومات، عام نصوں کے وہ نص جو کیا ہیں، اس قسم وہ نصوص جو کیا ہیں، عام ہیں، مطلق ہیں، جن میں کسی قسم کی قید نہیں، جو میں نے ذکر کر دی مولانا. دیکھیے دلیلیں میں نے ذکر کی، دوبارہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. فیجوز و نکاح الامتی، پس جائز ہوگا باندی سے نکاح. ویجب الانفاق، اور خرچ کرنا واجب ہوگا. بالعمومات، کن کے ساتھ؟ عموما، عموم والی نفسیں جو ہیں جن میں عموم آیا ہے، جو مطلق آئی ہیں، ان کے سبب سے یہ چیزیں دونوں جائز. اور وہ کون سے عام نفسیں ہیں، میں نے آپ کو بتلایا پہلی کیا ہے، وہ احل لکم ما وراء ذلکم، اسی طرح ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یہ تو تھا کس میں، باندی سے نکاح کے جواز کے لیے. اور دوسرا نفقے کے لیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ پہلی نص، اور اسی طرح وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، یہ دوسری نص ہے بھائی.
وَمِن تَوَابِعِ هَذَا النَّوْعِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الْاسْمِ الْمَوْصُوفِ،
اور اسی نوع کے توابع میں سے ہے، اسی نوع کے بھئی یہ جو تعلیق بالشرط کا ضابطہ گزرا اسی کے توابع میں سے ہے، ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفت، حکم کا مرتب ہونا اس اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ. یاد رکھو اگر کوئی اسم موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ اور اس پر کوئی حکم مرتب ہو رہا ہو، کیا بات بیان ہوئی؟ اگر کوئی اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو اور اس اسم موصوف پر کوئی حکم مرتب ہو رہا ہو، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صفت بھی شرط کے درجے میں ہے، یہ صفت بھی شرط کے درجے میں ہے، یہ صفت ہوگی تو حکم بھی ہوگا، یہ صفت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ صفت ہے شرط کے درجے میں، اور شرط ہوگی تو حکم پایا جائے گا، اور اگر شرط نہ ہو، عدم شرط ہو، تو یہ عدم شرط حکم سے مانع ہے. لہذا عدم صفت بھی کیا ہوگی؟ حکم سے مانع ہوگی بھئی. تو اس چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. اہل کتاب میں سے عیسائی یا یہودی باندی ہو تو ان کے نزدیک نکاح کرنا جائز، جبکہ ہمارے نزدیک چاہے باندی مومنہ ہو چاہے اہل کتاب میں سے ہو، یہودی یا عیسائی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. اختلاف سمجھ میں آیا بھائی؟ ہمارے نزدیک کیا مسئلہ ہوا؟ اگر باندی مومنہ ہو یا اہل کتاب میں سے ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مومنہ ہوگی تو نکاح جائز ہے، مومنہ نہیں تو نکاح بھی جائز نہیں. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہی آیت جو ابھی ذکر ہوئی تھی، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ باندیوں میں سے، کس میں سے؟ کن سے نکاح کر لو؟ مومنہ باندیوں سے. تو دیکھا یہاں باندی فتیات کی صفت کیا لائی گئی؟ مومنات لائی گئی، اور اس پر حکم مرتب ہو رہا ہے نکاح کرنے کا، کس چیز کا؟ کہ نکاح کر لو مومنہ باندیوں کے ساتھ. تو یہاں یہ اسم موصوف ہو رہا ہے مومنات کی صفت کے ساتھ، تو جہاں یہ صفت پائی جائے گی تو حکم یعنی نکاح بھی جائز ہوگا، اور جہاں یہ صفت نہیں تو نکاح بھی جائز نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَمِن تَوَابِعِ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی نوع کے توابع میں سے ہے، تَرَتُّبُ الْحُکْمِ عَلَى الْاسْمِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَتٍ، حکم کا مرتب ہونا اس اسم پر جو موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ تَعْلِيقِ الْحُکْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ تَعْلِيقِ الْحُکْمِ، یہ تعلیق حکم کے درجے میں ہے، بِذَلِكَ الْوَصْفِ، اس وصف کے ساتھ. ایسے اسم پر حکم کا مرتب کرنا جس کی کیا ذکر کی جائے؟ صفت ذکر کی جائے بھائی، یہ اس حکم کو معلق کرنا ہے اس وصف کے ساتھ، عِندَهُ عِندَ الشَّافِعِي رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. تو یہ اس وصف کے ساتھ اس حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ تَعْلِيقِ الْحُکْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ عِنْدَهُ، تو یہ آخر سے ترجمہ کریں، تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے بھائی، اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے، لہذا جب وصف پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا، وصف نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں ہوگا بھائی. لأن وعلى هذا اور اسی بنا پر قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں لا يجوز نکاح الامت الكتابیت، جائز نہیں ہے کتابیہ باندی کا نکاح بھائی، یعنی اہل کتاب وہ باندی جو اہل کتاب میں سے ہو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. لأن النص رتب الحكم على امت مؤمنة، اس لیے کہ نص نے مرتب کیا ہے حکم کو کس پر، على امت مؤمنة، مومنہ باندی پر حکم کو مرتب کیا یعنی نکاح کو. لقوله تعالی، اللہ کے اس قول کی وجہ سے، من فتیاتکم المؤمنات، تو دیکھا فتیات کی صفت کیا لائی گئی، مؤمنات لائی گئی، تو یہ صفت کے ساتھ مقید، فیتقید بالمؤمنات، تو یہ حکم مقید ہوا کس کے ساتھ، مؤمنہ کے ساتھ، یعنی یہ نکاح باندیوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا جو حکم ہے یہ مقید ہو گیا کس کے ساتھ، سمجھ میں آیا، فیتقید کے نیچے انہوں نے ضمیر بتلا دی، ہوا ضمیر ہے کس کو راجع ہے، حکم جواز نکاحہن، یہ بتلا دیا فاعل کی ضمیر کس کو راجع ہے، مقید ہے، کیا مقید ہے، ان باندیوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا حکم بھائی، ان باندیوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا حکم مقید ہے، بالمؤمنتی، کس کے ساتھ، مومنہ کے ساتھ، کہ باندی مومنہ ہوگی تو نکاح جائز، باندی مومنہ نہیں تو نکاح جائز نہیں. فیمتنع الحکم عند عدم الوصف، تو پس حکم ممتنع ہوگا عند عدم الوصف، جب وصف نہ پایا جائے. فلا يجوز نکاح الامت الكتابیت، لہذا جائز نہیں ہے کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح بھائی، کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. تو یہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک، جبکہ ہمارے نزدیک باندی اہل کتاب میں سے ہو تو بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں، اسی طرح عدم وصف بھی حکم سے مانع نہیں ہے، یا اس مسئلے کی بنا بھی اسی مفہوم مخالف کے معتبر ہونے پر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے، مفہوم مخالف معتبر ہے، ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نکاح کر لو مومنہ باندیوں کے ساتھ، معلوم ہوا اگر مومنہ نہ ہو تو نکاح نہ کرو، صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو یہ مفہوم مخالف کا اعتبار کیا انہوں نے، جبکہ ہمارے نزدیک تو مفہوم مخالف معتبر ہی. پھر اشکال ہوتا ہے ہم پر کہ پھر یہ مومنہ کی صفت کیوں لائی گئی، اس کا فائدہ کیا ہے، اشکال ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی، بھائی جواب یہ کہ یہ استحباب کے لیے لائی گئی، بتلایا گیا مستحب یہ ہے کہ کس سے نکاح کرو، مومنہ باندی سے نکاح کرو، تو مومنہ باندی سے نکاح کرنا مستحب ہوا، پسندیدہ ہوا ہمارا نا، سمجھ میں آیا، دلیل کیا ہے اس بات کی کہ یہ مستحب ہے، جواب یہ کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ آزاد عورت چاہے مومنہ ہو چاہے اہل کتاب، اس کے ساتھ بالاتفاق نکاح جائز ہے، جائز ہے جائز نہیں ہے، بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک آزاد عورت مومنہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح ہے جائز، اگر اہل کتاب میں سے ہو یہودی یا عیسائی ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، تو یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے. اور حالانکہ یہاں پر محسنات کی صفت مومنات بھی تو لائی گئی آیت میں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا پاک دامن مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی، تو کیا صفت لائی گئی محسنات کی، مومنات، حالانکہ صرف مومنات کے ساتھ ہی نکاح جائز ہے یا اہل کتاب کے ساتھ بھی جائز ہے، اس کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ بھی نکاح بالاتفاق جائز ہے، تو یہاں بھی تو صفت ذکر کی جا رہی ہے، تو اور مسئلہ تو ہے اتفاق، معلوم ہوا جیسے یہ صفت استحباب کے لیے ذکر ہوئی کہ مستحب کیا ہے، کس سے کرو نکاح، مومنہ کے آزاد عورت بھی کون سی ہو؟ مومنہ عورت. تو جیسے یہاں استحباب کے لیے ہے تو باندیوں کے اندر بھی جو مومنات کی صفت لائی گئی وہ کس لیے لائی گئی؟ استحباب کے لیے لائی گئی. مولانا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.